الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق وآخره همق. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ دن کے آخری حصے میں سونا عصر کے بعد شام کو, چونکہ اگلی روایت میں قیلولہ کا تذکرہ آیا تھا دوپہر کے سونے کا, جس کو پسند قرار دیا گیا بلکہ اس کی تاکید کی گئی, اسی مناسبت سے یہ عنوان قائم کیا ہے. حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوم اول النہار خرق, دن کے ابتدائی حصے میں سونا یہ جہالت ہے. صبح فجر کے بعد سونے سے منع کیا گیا, بلکہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے اس کو تو خاص طور پر اللہ کے ذکر میں مشغول کرنے کی حدیث میں بڑی تاکید آئی, اور اس وقت سونے سے منع کیا ہے. فقہا بھی اس وقت سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں, سونا ہو تو طلوع آفتاب کے بعد, وہ بھی ضرورت ہو تو, ورنہ وہ سونے کا وقت نہیں ہے. اسی لیے اس کو جہالت سے تعبیر کیا, گویا یہ آدمی یہی نہیں جانتا, شریعت کے احکام سے واقف نہیں کون سی چیز اس کے لیے خیر ہے کون سی چیز شر ہے, گویا ناواقف. تو بہرحال یہ روزی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر صبح کو سویا رہے گا تو اس کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دن کے ابتدائی حصے کے سونے کے متعلق بتلا ہے. آج کل عام طور پر رواج جو ہے بنتا جا رہا ہے. ہمارے بچپن کے زمانے میں کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھا, دکان والے بھی فجر کے بعد فوراً دکانیں کھول دیا کرتے تھے. اب دن بدن جو ہے وہ پوری دنیا ایک برائی کے اوپر آ رہی ہے, اس طرح رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح کو پھر سوتے ہیں. بارہ اس کو جہالت سے تعبیر کیا. وَأَوْسَطَهُ خُلُقٌ, اور دن کے درمیانی حصے میں سونا یہ البتہ ایک پسندیدہ چیز ہے, وہی جس کو قیلولہ سے تعبیر کیا گیا اور اگلے روایتوں میں آ گیا تھا کہ باقاعدہ اس کی تاکید کی گئی بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے، سکھایا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ گزر چکا ہے کہ قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیلولے کے ذریعے سے رات کے اٹھنے پر مدد حاصل کرو. جو آدمی تہجد کے لیے اٹھنا چاہے اس کے اندر جو چیزیں آسانی پیدا کرنے والی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے اگر سو جائے گا تو اس کی وجہ سے تہجد میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وآخرہم کن، اور دن کے آخری حصے کے اندر سونا یہ حماقت ہے، یعنی بیوقوفی ہے. کہ جیسے بیوقوف آدمی کیا کام کس طرح کرنا چاہیے وہ اس کی سمجھ پڑتی نہیں، ایسے یہ بھی بے وقت ہو گیا سو رہا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. باب المادوبتی، دعوت. مادوبہ دسترخوان بچھا کر کے اس کے اوپر کھانا باقاعدہ جو سجایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو جس دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہو تب وہ مادوبہ کہلاتا ہے. یہاں مراد دعوت کا کھانا. دعوت، بعض دعوتیں تو وہ ہیں جو بعض مخصوص اسباب کے پیش نظر ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ کسی کی شادی ہوئی اب ولیمہ کر رہا ہے، یا عقیقے کا کھانا ہے، اور کچھ سبب ہے. بغیر سبب کے کوئی آدمی کسی کو، لوگوں کو دعوت کرے تو اس کو عربی میں مادوبہ سے تعبیر کرتے ہیں. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابو الملیح قال سمیت میمونا یعنی ابن مہران قال سالت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمادوبة قال لكنه انكسر له بعير مرة فنهرناه ثم قال اوشر علي المدينة قال نافع فقلت يا ابا عبد الرحمن على اي شيء ليس عندنا خبز قال اللهم لك الحمد هذا اوراق وهذا مرق او قال مرق او بزع فمن شاء اكل ومن شاء ودع. یہ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے، ان کے شاگرد بھی ہیں، بڑے محدث ہیں، کہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت کرتے تھے؟ قال لکنہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسے ان کی عام عادت تو نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے اونٹ کی ہڈی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو وہ اس کو انہوں نے ذبح کروا دیا، ہم نے اس اونٹ کو ذبح کیا اور پھر اس کو اس کا گوشت پکایا گیا، تو انہوں نے مجھے حکم دیا. نافع کہتے ہیں اوشر علی المدینہ، تو سارے مدینہ والوں کو بلاؤ دعوت کے واسطے، اونٹ ہی پورا تھا. چنانچہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت سے، کیونکہ وہ اکیلا اونٹ کا گوشت پکایا گیا تھا، تو کہ کائے کے لیے بلاؤں، روٹی تو ہے نہیں، علیہ سے اندنا خوب دوں، آپ نے تو یہ اونٹ جو ذبح کیا گیا اسی کو خالی پکوایا ہے شوربے والا. کہا اللہم لک الحمد، اللہ کا شکر ہے. تو جو جس کے حصے میں ہڈی اور آگ کہتے ہیں، اس ہڈی کو جس کے اوپر سے زیادہ تر گوشت ہٹا نکال لیا گیا ہو، تھوڑا سا رہ گیا ہو، جس کے یہ ہڈی ہے یہ شوربہ ہے، یا یہ شوربہ ہے اور یہ گوشت ہے، جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے چھوڑے بلاؤ، بس روٹی ووٹی نہیں، خالی کھا سارا یہ پکوا کر کے بلایا. بہرحال یہاں تو مادوبہ کی نسبت سے انہوں نے دعوت کا کھانا تھا، اس مناسبت سے یہ لائے. باب الختان، ختنہ. ختان یہ جو ختنہ کی کرائی جاتی ہے، ختنہ مردوں کی بھی عربوں میں کی جاتی تھی، عورتوں کی بھی. یہ مرد کے جو ہے شرمگاہ کے اوپر آگے ایک زائد چمڑی ہوتی ہے، جو شرمگاہ کے اگلے حصے کو، سرے کو، جس کو حشفہ کہا جاتا ہے، سپاری کہتے ہیں، چھپائے ہوئے ہوتی ہے، اسی زائد چمڑی کو اس طرح کاٹ دیا جائے کہ اگلا سرا کھل جائے، تو اسی کو ختنہ کہا جاتا ہے. یہ مردوں کے حق میں تو سنت موقعہ ہے اور اسلام کا شعار ہے، اس لیے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے. کوئی قوم اگر چھوڑ دے تو باقاعدہ حاکم وقت ان کے ساتھ قتال کرے گا، تو سنت موقدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہے, اس لیے اس کا ہونا چاہیے. کوئی آدمی بڑی عمر میں اسلام لایا, اس کو بھی بڑی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ختنہ کرائے. البتہ ختنہ کرنے کی صورت میں کوئی زیادہ نقصان یا جو ہے جان جانے کا اندیشہ ہو تو چھوڑنے کی اجازت گنجائش دی گئی ہے. عورتوں کے حق میں عربوں میں عورتوں میں بھی رواج تھا, عورت کی شرمگاہ میں اوپر کے حصے میں کچھ کھال ابری ہوئی مرغ کے کلگی کی طرح ہوا کرتی ہے, اس کا اوپر کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا تھا, اس کو عورتوں کی ختنہ سے تعبیر کیا گیا ہے, اس کو مستحب قرار دیا گیا, اس کی سنیت کا کوئی قائل نہیں. آج بھی بعض قوموں میں جو ہے اس کا رواج ہے. اس اخبرنا شعیب بن ابی حمزۃ قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اختتن ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بعد 80 سنتا وقت تن بالقدوم قال ابو عبداللہ یعنی موزیم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 80 کی عمر میں اپنا ختنہ کیا. یہ ان کی عمر 80 کی تھی. ویسے ختنہ جو ہے ان چیزوں میں شمار کرائی گئی ہے جس کو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت قرار دیا گیا. اس کو خصال فطرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. بعض عمدہ وہ کام جن کی ہر نبی نے انسانیت کو تعلیم دی ہے ان میں سے ختنہ بھی ہے. بعض حضرات انبیاء کے متعلق ہے کہ وہ مختون پیدا ہوئے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے. کوئی بچہ اگر مختون پیدا ہو تو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر وہ کھال اوپر والی ہے تو بذریعہ ختنہ اس کو دور کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ ختنہ کے لیے وقت کے سلسلے میں کوئی تحدید شریعت کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. ویسے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں روایتوں میں, اس سے ایسا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ سمجھدار سیانہ جب ہو جاتا تھا 7-8 کی عمر کا, تب ان کے ہاں ختنہ کیا جاتا تھا. وہ ان کے ہاں اس عمر میں ختنہ کرنے کا رواج تھا. ویسے شریعت کی طرف سے اس کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں آئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات چیزیں پوچھی گئی تھی اور جن کے متعلق انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا, اس میں ایک یہ بھی ہے, ختنے کا وقت بھی ہے, کہ ختنے کا وقت کیا ہے کہ اللہ حدری انہوں نے فرمایا. وہ شریعت کی طرف سے اس سلسلے میں وقت کی تحدید نہیں. البتہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بچہ اس قابل ہو جاوے کہ ختنہ کی تکلیف کو برداشت کر سکے, اس وقت پیدا ہوتے ہی کر دیا گیا. اب پیدا ہوتے بھی اگر اس کی صحت ایسی ہے, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ختنہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پیدا ہوتے بھی کی جا سکتی ہے. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ ختنہ کے ذریعے سے جو عمل اس پر جراحی کا کیا جا رہا ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو اپنی صحت اور قوت کے اعتبار سے, اس وقت اس کی ختنہ کی جائے گی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی ختنہ 7 دن کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات حسنین کی ختنہ جو ہے 7 دن کی تھی. بہرحال میں جیسا کہ بتلایا اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے. حضرت شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہو اس وقت جب اس کی صحت اس کو برداشت کر سکتے اس وقت اس کا ختنہ کر دیا جائے. باقی یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ جو ہے حضرات صحابہ کے جو جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, ان سے پوچھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق کہ جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت میرا ختنہ کیا نا, اسی قریب زمانے میں. اب ان کی عمر جو ہے حضور کی وفات کے وقت 11 یا 10 کی تھی, کیونکہ اس سے کچھ پہلے ان کا ختنہ ہوا تھا. تو گویا تو اب ایسی عمر کے بچوں کا, ہمارے بچپن میں بھی اپنے علاقوں میں ہم نے دیکھا
کہ وہ بچے کی عمر 7-8 سال کی ہوتی تھی, اسکول میں دوسری پرائمری میں پڑھتا, اس وقت تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. خود میں مجھے بھی یاد ہے اپنا ختنہ جو ہے دوسری کلاس میں تھا, عام رواج تھا. تو جب اس عمر کے بچوں کا ختنہ جب کیا جاتا ہے تو ان کو کھیل کے لیے بہلانے کے واسطے اس کا بھی انتظام ہوتا ہے, ان کو جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. چنانچہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا, اس لیے میں تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. خیر, تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 سال کی عمر میں خود اپنا ختنہ کیا. وقتتنا بالقدوم, اب یہ وقتتنا بالقدوم, قدوم جو ہے ایک جگہ کا نام بھی ہے, اور قدوم جو ہے وہ جو بڑھئی ہوتا ہے لوہار, اس کے آلات میں ایک آلہ ہے بسولہ جس کو کہتے ہیں, یوں اس طرح کا ہوتا ہے, وہ لکڑی کو یوں چھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پتہ نہیں اب بھی, اب تو جو ہے مشینریاں زیادہ ہو گئی, میں اپنے پہلے بہت پہلے کی دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں, اس بسولہ, تو اس کو اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے اپنی ختنہ کی تھی. اور قدوم جگہ کا نام بھی ہے, قال ابو عبداللہ یعنی موزیان, یا امام بخاری جو اس کتاب کے جمع کرنے والے ترتیب دینے والے ہیں وہ قدوم کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک جگہ مقام قدوم, لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ قدوم جگہ بھی تھی اور قدوم آلہ بھی تھا, دونوں تھے. یعنی ختنہ کے لیے جو آلہ استعمال کیا تھا, جو اوزار, وہ بھی وہی بسولہ بڑھیوں والا, اور جس جگہ پر انہوں نے اپنی ختنہ کی تھی وہ جگہ بھی قدوم, اس لیے دونوں چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں. باب و خفض المراتی, عورت کے ختنہ کو خفض سے تعبیر کرتے ہیں, اس کے لیے بھی انہوں نے عنوان قائم کیا عورت کا ختنہ. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من اہل الکوفہ جدت علی بن غرابی قالت حدثتنی ام المہاجر قالت سبیت فی جواری من الروم فارض علینا عثمان اسلام فلم یسلم منا غیری وغیر اخرى فقال عثمان اذهبوا فاقفزوهما وطہروهما. یہ عبد الواحد کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کی ایک بڑھیا نے یہ روایت مجھ سے بیان کی, جو علی بن غراب کی دادی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ام مہاجر نامی عورت نے یہ روایت بیان کی. وہ کہتی ہیں کہ میں روم کی کچھ باندیوں کے اندر قید ہوئی, یعنی روم کی کچھ عورتیں جنگ کے اندر قید ہوئی تھی, جو باندی بنائی گئی تھی, تو یہ بھی نسل اور خاندانی اعتبار سے رومی تھی, وہ قیدی بن کر کے آئی. فارضا اینا, تو جتنی باندیاں وہ قید ہو کر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, کہ یہ باندیاں جو قید ہو کر کے آئیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر اسلام پیش کیا, یعنی اسلام کی دعوت دی. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جتنی عورتیں تھیں, میرے اور ایک دوسری دو عورتوں نے اسلام قبول کیا. جب ہم نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ لڑکی تھی ابھی 9 عمر, تو حضرت عثمان نے کہا ان کو لے جاؤ, ان کا ختنہ کرو اور ان کو پاک کرو. تو بہرحال یہ ختنے کا حکم دیا, ویسے جیسا کہ بتلایا عورتوں کا ختنہ جو ہے وہ سنت نہیں بلکہ مستحب قرار دیا گیا ہے, اس کی اتنی تاکید نہیں ہے. باب الدعوت فی الختان, ختنے کے موقع کے اوپر دعوت کرنا, تو مطلب یہ کہ ختنہ ہو چکنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سنت جو اسلام کا شعار ہے وہ ادا کرنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی, اس کی مسرت میں اگر کوئی دعوت کرنا چاہے تو اس کی اجازت دی ہے, لیکن اس کو رسم قرار نہ دیا جائے. چنانچہ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق ہے, گورنر بھی تھے, ان کو گویا بلایا گیا ختنے کی دعوت کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے نہیں تھے اور اس کے لیے بلائے نہیں جاتے تھے, گویا انہوں نے اس سے انکار کیا. تو بہرحال اگر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے یا ایک رسم کی حیثیت دی گئی ہے تو درست نہیں ہے, لیکن رسم کے پابندی کے بغیر کوئی آدمی جو ہے جیسا کہ پہلے بتلایا ایک سنت کی ادائیگی کی مسرت میں اور ضروری سمجھے بغیر کرتا ہے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے, اس کا وہ یہ دعوت ہوتی تھی. چنانچہ حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه قال اخبرني سالم قال خطنني ابن عمر انا ونعيم. حضرت سالم جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی ہمارے ابا نے میری اور نعیم کی ختنہ کروائی. فذبح علینا کبشا, اور اس ختنہ کے بعد جو ہے ایک مینڈا جو ہے ذبح کیا. فلقد رایتنا وانا لنزلو به علی السبیان ان ذبح انا کبشا, چنانچہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا, یہ سالم کہتے ہیں کہ دوسرے لڑکوں پر ہم جو ہے خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ابا نے ہماری ختنہ کے موقع پر مینڈا ذبح کرایا تھا, تو اس پر مسرت کا اظہار کرتے تھے دوسرے لڑکے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ ختنہ ذرا بچہ کچھ بڑا ہو جاتا تھا اس کے بعد کی جاتی تھی. باب اللہو فی الختان, یہی باب اسی لیے قائم کیا ہے کہ ختنہ کے زمانے میں وہ بچہ جو ہے ختنے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی اس تکلیف کو بھلانے کے لیے اس کے لیے کچھ کھیل ویل کا انتظام کیا جائے, تو اس کو بھی بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني امر ان بكيرا حدثه ان ام القمت اخبرته ان بنات اخي عائشه ختنا فقيل لعائشه الا تدولهن من يلهين, قالت بلى, فارسلت الى ادي فاتاهن, فمرت عائشه في البيت فرات يتغنى ويحرك راسه طربا وكان ذا شعر كثير, فقال اف شیطان اخرجوه. یہ ام علقمہ بتلاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی جو بیٹیاں تھیں ان کی جو ہے ختنہ کرائی گئی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ ان کے لیے کوئی کھیل کا انتظام نہیں کرتی, کہا کرو. فرسل تو الا عدی, یہاں تو عدی ہے, بعض روایات میں ایک ایک گانے والا جو تھا جو اشعار پڑھتا تھا اس کو بلایا, چنانچہ وہ آیا اور وہ گانا شروع کیا اس نے اشعار, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری گھر میں سے تو دیکھا کہ وہ گا رہا ہے اور سر ہلا رہا, اس کے بال بڑے بڑے تھے, وہ بال بھی حضرت عائشہ نے یہ شیطان اس کو نکالو یہاں سے, اترا بند, وہ جو ہے جوش میں سر ہلاتا تھا اور بڑے بڑے بال والا تھا, تو حضرت عائشہ نے یہ دیکھ کر کہا افسوس شیطان, یہ تو ایک شیطان معلوم ہوتا ہے, اخریجو اس کو نکالو. بہرحال یہاں تو بچوں کی دل بہلانے کے لیے کوئی کھیل کا اس طرح انتظام کیا جائے تو شریعت کے حدود میں رہ کر اس طرح اس کی گنجائش دی گئی. بھئی یہ پہلے بھی بار بار کہا جا چکا ہے, اب بھی کہتے ہیں, یہ تو ایک مسلمان کو ایذا پہنچانا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے. الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, قرآن میں, اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہماری اس مجلس میں آنے با ایک نیکی کے کام کے لیے آتے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ شریعت جو ہے وہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت کو ترجیح دیتی ہے, کہ بھائی کسی فائدے کو حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان کو دور کرنا یہ اہمیت رکھتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی سواریوں کو, خاص یہ جو ان کے بائک وغیرہ ہیں, وہ راستہ بھی بند سا ہو جاتا ہے اور سامنے والا جو گھر ہے ان کے دروازے کے اوپر سب لگا دیتے ہیں, ان کے لیے آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بیچارے شکایت کرتے ہیں, صبر بھی کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا صبر سے, لیکن بہرحال آدمی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے, بار بار کہنے کے باوجود اگر اس پر عمل نہ ہو تو اس کی طبیعت میں ایک قد سی ناراضگی سی پیدا ہوتی ہے. اس لیے بہرحال میں آپ حضرات سے خاص طور پر تاکید کرتا ہوں کہ اپنے سواریوں کو اس طرح, جیسے پیچھے اب تو پہلے بتی نہیں تھی, اب بتی لگا دی ہے, روشنی بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے, تو ادھر مسجد کے پیچھے جگہ ہے, وہاں جا کر کے اپنے بائک جو ہیں ان کو پارک کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی گناہ سے بچائیں گے، لوگوں کو راحت بھی پہنچے گی. جیم جیم وغیرہ میں جا کر کے کبھی کثرت کرنا اور باڈی بلڈنگ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہ جائز؟ دیکھو ورزش اگر اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، پسندیدہ ہے. آدمی کو اپنی صحت کو محفوظ رکھنا چاہیے. صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس صحت کی وجہ سے آدمی عبادات وغیرہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. بیمار آدمی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو عبادتیں دوسرے ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو کی گئی ان کو ادا کر سکتا نہیں. تو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو مطلوب ہے اتنی ورزش تو ہونی چاہیے. باقی اپنی باڈی ہی کو مقصود بنانا اور اسی کو جو ہے زیادہ یہ کرنے کے لیے، باڈی بلڈر جس کو کہتے ہیں، گویا اسی کو زندگی کا مقصود بنا دیا. روح پر تو محنت ہو نہیں رہی ہے اور جسم پر محنت ہو رہی ہے. یہ اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے. اب نیت جس کی ہو اس کے مطابق اس کے لیے حکم ہے. چھاتی اور جسم کے دیگر اعضاء کے بال کاٹنا مردوں کے لیے کیسا ہے؟ آج کاٹ سکتے ہیں جسم کے چھاتی وغیرہ کے بال بھی اور دوسرے اعضاء کے بھی، گنجائش ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہنے کی بھی اجازت ہے. گھر میں ہے تو پھر اذان سن کے گھر مسجد میں آؤ، یہ حکم ہے. اور مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ بند کر کے اذان کا جواب دیں، لیکن اگر پڑھنا بھی جاری رکھتا ہے، پہلے سے پڑھ رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے. اور تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد بند کر دے تاکہ اس کا جواب اذان پوری ہونے سے پہلے پوری اذان کا جواب دے سکے، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے بھی قرض حسنہ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس قرض کو کہتے ہیں جس میں قرض دیے گئے سے قرض طلب کرنا صحیح نہیں ہے؟ نوٹ، دو ہفتے پہلے بھی یہ مسئلہ پوچھا تھا، لیکن آج چونکہ مہمان لوگ زیادہ آئے ہیں، ایک یہ ایک بچے کا ختم ہونے کی وجہ سے اور ان میں یہ بات بہت چلی ہے، اس لیے آج پوچھ رہا ہوں. پوچھنے والا بھی مہمان ہے یا کوئی اور ہے؟ بہرحال پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ بھائی ویسے یہ قرض حسن یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، قرآن یا حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. ایک معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. لوگ قرض جو دینے والے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قرض کا معاوضہ بدلہ لیتے ہیں، جس کو ہم سود بولتے ہیں، وہ سود پر دیتے ہیں قرض. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو قرض ایسے ہی دیتے ہیں، قرض کے اوپر سود نہیں لیتے. تو جس قرض پر سود نہ لیا جائے اس کو عام عرف میں بولتے ہیں قرض حسن. یہ ہے اصل. اب یہ جو آج کل ہمارے یہاں ایک چل پڑا ہے، ایک مزاج لوگوں کا مفہوم کہ بھائی کسی سے قرض لیا جائے اور وہ بیچارہ مانگ ہی نہ سکے اس سے، یہ جیسا کہ یہاں سوال میں پوچھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرض کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی اس نے دیا ہی اس لیے کہ آپ کو اس کو لوٹانا. اور میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بھائی کوئی چیز آپ نے کوئی مال خریدا، ادھار خریدا، اور اس میں کوئی مدت مقرر کی گئی، تو جو مدت مقرر کی گئی ہے اس سے پہلے اگر وہ مانگنا چاہے تو مانگ سکتا نہیں ہے، اور مانگے تو بھی یہ انکار کر سکتا ہے. لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ مدت مقرر کر کے دیا گیا تو بھی اگر وہ مانگے تو دینا پڑے گا. آپ کو دو سال کے وعدے سے 2000 روپے دیے، لیکن کل آ کے یوں کہ میرے پاس 2000 روپے تو واپس کرنا پڑے گا. اتنا قرض کے معاملے میں تو ہے. اور بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، اور قرض کے اوپر بڑی وعیدیں آئی ہیں. جو لوگ اپنا قرض ادا کرنے انتقال کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کا اگر انتقال ہوتا تھا اور اس کے اوپر قرض ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس نے مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو؟ کہ ہاں، تب تو ٹھیک ہے. اور اگر نہ کہا جاتا تو حضور فرماتے تھے تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. تو بعض لوگ بعض مرتبہ جو ہے یہ دیکھ کر کے کہ بیچارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور دعا سے محروم ہے، کہ ذمہ داری لے لیتے تھے. یہ تو شروع کی بات تھی. بعد میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرضہ ادا کر دیتے. گویا نماز سے پہلے قرضہ ادا کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اہتمام. تو اور آج کل تو گویا قرضے کو اتنا معمولی سمجھا گیا ہے کہ وہ سر پر موجود ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, گھر میں خرچے کیے جا رہے ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں, دوستوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں, اور جس بیچارے کا قرضہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اس کو وعدے پر وعدے کیے جا رہے ہیں. یہ شکلیں جو ہے, بلکہ کسی کے اوپر قرضہ ہو, مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کی دعوت بھی کرے. وہ پیسے دعوت تو مستحب ہے, اور قرضہ ادا کرنا کیا ہے, فرض ہے. تو مستحب کام چھوڑو, پہلے تم قرضہ ادا کرو. ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, بڑے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا تقویٰ بڑا مشہور تھا. انہی کی نواسی جو ہیں وہ حضرت مولانا یحییٰ اور مولانا الیاس صاحب کی والدہ ہوتی ہیں. تو وہ بڑے تقوی والے تھے. نواب قطب الدین صاحب ہیں, وہ بھی بڑے بزرگ آدمی, مشکات کی اردو میں شرح لکھی ہے انہوں نے, اور وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے دونوں شاگرد تھے. ایک مرتبہ نواب قطب الدین صاحب نے جو ہے وہ دعوت کی, تو شاہ اسحاق صاحب کی اور اس میں مفتی مظفر صاحب کی بھی اور دوسرے اور لوگوں کی, تو مفتی مظفر صاحب نے انکار کیا. تو نواب قطب الدین صاحب نے جو ان کے استاد سے, ان سے جا کر کے شکایت کی کہ حضرت میں نے دعوت کی, آپ کی بھی کی ہے, وہ نہیں آتے. تو استاد تھے, انہوں نے بلایا, ڈانٹا کہ تجھے تقوی کا حیضہ ہو گیا ہے کیا, کیا سب ان کی کمائی میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں حضرت, ان کی کمائی میں کوئی شبہ نہیں, ان کی کمائی بالکل حلال ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ مقروض ہیں اور نواب ہیں, اگرچہ بگڑے ہوئے ہیں. یا بگڑے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے راستے پر آتا ہے تو پھر بھی باہر نوابی کہیں گئی نہیں, کچھ نہ کچھ کیا کریں گے, تکلفات کریں گے. تو وہ اتنے پیسے اپنے قرض کی ادائیگی میں ادا کریں. تو یہ سن کر تو شاہ اسحاق صاحب فرمانے لگے کہ بتا اب تو ہم بھی نہیں جائیں گے دعوت میں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے خرچے جو ہے, اپنے اوپر قرضہ ہو اور یہ خرچے کرنا, نفل عمرے کرنا, اسی طریقے سے اس طرح نفل حجوں میں جانا, دعوتیں کرنا, یہ پہلے یہ کام کرو, یہ فرض ہے, اور یہ آپ کو وہاں اللہ کے یہاں قبر کے اندر عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. پہلے ہی بتلا چکا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن یہ حق اگر بندے کا باقی ہے تو اس کی روح کو دوسری روحوں کے ساتھ ملنے سے روکا جاتا ہے جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک غیر مسلم کی یہاں ملازمت ہے 10,000 روپے کی, مگر شرط یہ ہے کہ شرط پینٹ پہننا ہوگا, تو یہ ملازمت کر سکتے ہیں, اور اس وجہ سے پہننے گنجائش ہے. شرط اور پینٹ جو ہے اب وہ کوئی مخصوص قوم کا لباس نہیں رہا. اپنے اگر اس سے دوسری کوئی اور اچھا ذریعہ معاش ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس وقت تک پہنے پھر نکال دے. ہمارے ایک پہچان والے یوسف بھائی کو کینسر ہو گیا ہے, دعا کی گزارش, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زيدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. اے اللہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا اے اللہ انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے, اور اے تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس سے ہم نے تیری نافرمانیاں نہ کی ہوں. اے اللہ ہماری آنکھیں گنہگار ہیں, کان گنہگار ہیں, زبان گنہگار ہیں. اے اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں دل و دماغ ہر چیز گناہوں کے اندر اے اللہ ڈوب چکی ہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے مولا معاف کر دے, تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ بندے جب تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو تو خوش ہوتا ہے, اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو تو ہی بخش سکتا ہے, تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین, ہمارے بھائی بہن, ہمارے اہل و عیال, ہمارے اعزاء اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب,
ہمارے محسنین و متعلقین، ہمارے مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے تو ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجبہ سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شہوت سے، غضب سے، ریا سے، سماع سے، حرص سے، طمع سے، سوال سے، شراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد اور ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے اے اللہ تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے ہمیں مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. ہر لمحہ اے اللہ تو تیری یاد میں اور تیری طاعت و فرما برداری میں مشغول رہنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ تو ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ہم سے تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کروا لے. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تو ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اللہ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما. اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین کیا ہے، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، اللہ ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربی، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اللہ جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان تمام بچوں کے لیے حفظ کو آسان فرما. اللہ حفظ کے اس سلسلے کو پورے عالم کے اندر عام فرما دے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اللہ نماز کی محبت، نماز کا عشق ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز کا خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، اللہ معاملات کا حسن عطا فرما، اللہ معاشرت کا کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اللہ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے دل دل سوزی، ایک دوسرے کے لیے اشار و قربانی ہمیں عطا فرما، آپس کی عداوتوں کو دور فرما، دلوں میں محبت الفت پیدا فرما، اللہ میل ملاپ پیدا فرما، اللہ نفرتیں دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اللہ پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اللہ ایسے حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، اللہ اگر اس سے کامیابی سے گزرے تو آگے اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اللہ قبر کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ تو ہمیں مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے، جہنم کے عذاب سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ تیرے بہت سے بندے ہیں مدتوں سے اللہ بیمار پڑے ہیں، اللہ پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تو شافی مطلق ہے، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، جو لوگ سحر کا شکار ہیں سحر کے اثرات کو زائل فرما، جو لوگ آسیب کا شکار ہیں آسیب کے اثرات کو زائل فرما، اللہ جو مہلک بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان تمام سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اللہ تیرے بہت سے بندے اتنے بڑے بڑے قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی ادائیگی کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں، اللہ تو اگر چاہے تو ان کا قرضہ ایک لمحے میں ادا ہو سکتا ہے، اللہ ان کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، اللہ قرضے کے بوجھ سے ان کو سبک دوش فرما دے، اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اللہ ان تمام کو بری فرما دے، بری فرما دے، اللہ بری فرما دے، رہائیاں عطا فرما دے، قید و بند سے رہائیاں عطا فرما دے، مدتیں گزر چکی اللہ گھر والے انتظار کر کر کے مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اللہ ان کی مظلومانہ قید سے ان کو نجات عطا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ ان کو بری فرما دے، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں رو جوڑ اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے فکر مند ہیں اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ آپس میں اللہ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتیں عطا فرما کر ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے. سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, ضروریات کی کفالت فرما, مخلص اور فعال کام کرنے والے عطا فرما دے. اے اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت قوت اور عافیت میں, ان کے کارہائے خیر میں, ان کی علمی دینی ملی خدمات میں اللہ برکت عطا فرما, اور ان کی قدردانی کی اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ تو نے جو نعمتیں, جو قوات, جو صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تیرے دین اور علم دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے, اللہ اس کو استعمال کرنے کی اور اسی میں لگانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام میں امن و امان کی صورتیں پیدا فرما. اللہ بہت سے ممالک میں تیرے بندوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, حکمران مظالم ڈھاتے ہیں, اللہ پورے پورے خاندانوں کو اللہ قتل اور اللہ تہ مرگ کر دیا جاتا ہے. اپنے فضل کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, ان کی جان مال ایمان اسلام عزت آبرو ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. ایسے ظالم حکمرانوں سے اللہ ان کو نجات عطا فرما. اللہ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما, بے دینوں ملحدوں کی حکمرانی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو. اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہر فرد بشر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اہل حق کو غالب فرما, اہل باطل کو مغلوب فرما, اہل حق کی مدد فرما. اے اللہ اہل باطل کو اللہ مغلوب فرما کر ان کو بیار و مددگار کر دے. اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ تکمیل حفظ کی اس مجلس کی نسبت سے تیرے جو بندے آئے ہوئے ہیں اس امید میں کہ دعائیں ہوگی قبول ہوں گی, اللہ ان تمام اور تمام حاضرین اور اس دعا میں شریک تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.